حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
تم پر مردار حرام کیا گیا اور خون اور خنزیر یعنی سور کا گوشت اور جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جو کسی ورد یعنی مار سے مر گیا ہو اور جو اونچے سے گر کر مرا ہو کسی ٹکر سے مرا ہو اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. اور جو مساجد کے علاوہ دوسری مشرکین کی عبادت گاہوں پر چڑھایا گیا ہو تم پر حرام کیا جاتا ہے قرآن کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا. یہ سب بدترین گناہ ہیں. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں. خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہا کرنا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطیے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بہت بڑے مہربان ہیں. سامعین ابھی صاحب کی تفسیر سماعت کیجئے. وہ چیزیں جن کا کھانا حرام ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرما رہے ہیں جن کا کھانا اللہ نے حرام کیا ہے. یہ خبر ان چیزوں کے نہ کھانے کے حکم کو شامل ہے. میتتن وہ ہے جو از خود اپنے آپ مر جائے, نہ تو اسے ذبح کیا جائے نہ شکار کیا جائے. اس کا کھانا اس لیے حرام کیا گیا کہ اس کا وہ خون جو مضر ہے یعنی نقصان دہ ہے اس کے جسم میں رہ جاتا ہے جبکہ ذبح کرنے سے بہ جاتا ہے اور یہ خون دین اور بدن کو مضر ہے. ہاں یہ یاد رہے کہ ہر مردار حرام ہے مگر مچھلی نہیں, کیونکہ موطا امام مالک, مسند شافعی, مسند احمد, نیز سنن نبی داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے یعنی مچھلی. اسی طرح ٹڈی بھی گو خود ہی مر گئی ہو حلال ہے. اس کی دلیل کی حدیث آ رہی ہے. دم سے مراد دم مسفوح یعنی وہ خون ہے جو بوقت ذبح بہتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ آیا تلی کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. لوگوں نے کہا وہ تو خون ہے. آپ نے فرمایا ہاں, صرف وہ خون حرام ہے جو بوقت ذبح بہا ہو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہی فرماتی ہیں کہ صرف بہا ہوا خون حرام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو قسم کے مردے اور دو خون حلال کیے گئے ہیں. دو مردے تو یہ ہیں مچھلی اور ٹڈی, اور دو خون یہ ہیں کلیجی اور تلی. یہ حدیث مسند احمد, سنن ابن ماجہ, سنن دار القطنی اور سنن بیہقی میں بروایت عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم مروی ہے اور یہ ضعیف ہیں. بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن کے ساتھ ہی اسے اسماعیل ابن ادریس اور عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں. میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں یہ دونوں بھی ضعیف ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے ذوق میں کمی بیشی ہے. سلیمان ابن بلال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ ہیں بھی فقہ, لیکن اس روایت کو بعض راویوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف رکھا ہے. حافظ ابو ذرعہ غازی فرماتے ہیں زیادہ صحیح اس کا موقوف ہونا ہی ہے. جاہلیت کے شاعر عاشی نے اپنے قصیدے میں کیا خوب ہی کہا ہے کہ مردار کے قریب نہ ہو اور کسی جانور کی رگ کاٹ کر خون نکال کر نہ پی, اور پرستش گاہوں پر چڑھاوا نہ کھا, اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کر، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر۔ لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ جنگلی ہو یا پالتو ہو۔ لفظ لحم شامل ہے اس کے یعنی سور کے تمام اجزاء کو، جس میں چربی بھی داخل ہے۔ پس ظاہریہ کی طرح تکلفات کرنے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ دوسری آیت میں ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، لے کر ضمیر کا مرجع خنزیر کو بتلاتے ہیں تاکہ اس کے تمام اجزاء حرمت میں آ جائیں۔ در حقیقت یہ لغت سے بعید ہے، مضاف الیہ کی طرف ایسے موقع پر ضمیر پھرتی ہی نہیں، صرف مضاف ہی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے۔ صاف ظاہر بات یہی ہے کہ لفظ لحم شامل ہے تمام اجزاء کو۔ لغت عرب کا مفہوم اور عام عرف یہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، شطرنج کھیلنے والا اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت و خون میں رنگنے والا ہے۔ خیال کیجئے کہ صرف چھونا بھی شرعاً کس قدر نفرت کے قابل ہے، پھر کھانے کے بے حد برا ہونے میں کوئی شک رہا نہیں۔ اور اس میں دلالت ہے کہ لفظ لحم شامل ہے تمام اجزاء کو، خواہ وہ چربی ہو خواہ اور۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شراب اور مردار اور خنزیر یعنی سور اور بتوں کی تجارت کی ممانعت کر دی ہے، روک دیا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وہ کشتیوں پر چڑھائی جاتی ہے، کھالوں پر لگائی جاتی ہے اور چراغ جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ نے ہرقل سے کہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مردار سے اور خون سے روکتے ہیں، یعنی ان کے کھانے سے اور پینے سے۔ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اسے فرض کر دیا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے، پس اگر کوئی اس سے ہٹ جائے اور اللہ کے پاک نام کے بدلے کسی بت یا بزرگ یا ولی یا سجادہ نشین یا فرشتہ یا جن شیطان یا کوئی قومی رہنما یا کوئی بھی مخلوق وغیرہ کا نام لے کر، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، تو یقیناً وہ جانور بالاجماع حرام ہو جائے گا۔ ہاں، جس جانور کے ذبیحے کے وقت بسم اللہ کہنا رہ جائے، خواہ وہ جان بوجھ کر خواہ بھولے چوکے سے، وہ حرام ہے یا حلال، اس میں علماء کا اختلاف ہے، جس کا بیان سورہ انعام میں انشاءاللہ آئے گا۔ ابو الطوفیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک یہ چاروں چیزیں حرام رہیں، کسی وقت ان میں سے کوئی حلال نہیں ہوئی۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے نام کی چیز۔ البتہ بنو اسرائیل کے گنہگاروں کے گناہ کی وجہ سے بعض غیر حرام چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ دوبارہ حلال کر دی گئیں، لیکن بنی اسرائیل نے آپ کو سچا نہ جانا اور آپ کی مخالفت کی۔ علی رضی اللہ عنہ جب کوفے کے حاکم تھے، اس وقت ابن نائل نامی قبیلے بنو رباح کا ایک شخص جو شاعر تھا، فرزدق کے دادا غالب سے مقابل ہوا اور یہ طے پایا کہ دونوں آمنے سامنے ایک ایک 100 اونٹوں کی کوچے کاٹیں گے۔ چنانچہ کوفے کی پشت پر پانی کی جگہ یہ آئے، اور جب وہاں ان کے اونٹ آئے تو یہ اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے اور اونٹوں کی کوچے کاٹنی شروع کی، اور دکھلاوے، سناوے اور فخر و ریاکاری کے لیے دونوں اس میں مشغول ہو گئے۔ کوفیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اپنے گدھوں اور خچروں پر سوار ہو کر گوشت لینے کے لیے آنے لگے۔ اتنے میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر یہ منادی کرتے ہوئے وہاں پہنچے کہ لوگوں، یہ گوشت نہ کھانا، یہ جانور ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہیں۔ ہاں، اس واقعے کی صحت کی شاہد یعنی گواہ وہ حدیث ہے جو سنن ابی داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابیوں یعنی دیہاتیوں کی طرح مقابلے میں کوچے کاٹنے سے ممانعت فرما دی۔ پھر ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد بن جعفر نے اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف کیا ہے۔ سنن ابی داود ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کا کھانا کھانا منع فرما دیا جو آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا اور ریاکاری کرنا چاہتے ہوں۔ پھر اللہ نے منخنقۃن جانور کا ذکر فرمایا، یہ وہ جانور ہے جس کا گلا گھٹ جائے، خواہ کسی نے عمدن یعنی جان بوجھ کر گلا گھوٹ کر، گلا مروڑ کر مار ڈالا ہو، خواہ از خود اس کا گلا گھٹ گیا ہو، مثلا اپنے کھوٹے میں بدا ہوا ہے اور بھاگنے لگا، پھندا گلے میں آ پڑا اور کھچ کھچاؤ کرتا ہوا مر گیا، بس اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں موقوذۃن، یہ وہ جانور ہے جس کو کسی نے ضرب لگائی یعنی مار ماری لکڑی وغیرہ ایسی چیز سے جو دھار دار نہیں، اور اسی سے وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ جانور لٹ سے مار ڈالتے پھر کھاتے، قرآن نے ایسے جانور کو حرام بتلایا۔ صحیح سند سے مروی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں معراض سے شکار کھیلتا ہوں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا، جب تم اسے پھینکو اور وہ جانور کو زخم لگائے تو کھا سکتے ہو، اور اگر وہ چوڑائی کی طرف سے لگے تو وہ جانور لٹ مارے ہوئے کے حکم میں ہے، اسے نہ کھاؤ۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جسے دھار اور نوک سے شکار کیا ہو اور اس میں سے جسے چوڑائی کی جانب سے لگا ہو فرق کیا، اول کو حلال اور دوسرے کو حرام کہا۔ فقہا کے نزدیک یہ بھی مسئلہ اتفاقی ہے، ہاں اختلاف اس میں ہے کہ جب کسی زخم کرنے والی چیز نے شکار کو صدمہ تو پہنچایا لیکن وہ مرا ہے اس کے بوجھ اور چوڑائی کی طرف سے، تو آیا یہ جانور حلال ہے یا حرام؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس میں دونوں قول ہیں، ایک تو حرام ہونا اوپر والی حدیث کو سامنے رکھ کر، دوسرے حلال ہونا کتے کے شکار کی حلت کو مد نظر رکھ کر۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل ملاحظہ ہو۔ فصل، علماء کرام رحمہم اللہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جب کسی شخص نے اپنا کتا شکار پر چھوڑا اور کتے نے اسے اپنی مار سے اور بوجھ سے مار ڈالا اور زخمی نہیں کیا، یا اسے اس قدر صدمہ پہنچایا کہ وہ مر گیا اور زخمی نہیں ہوا، تو کیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ حلال ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ عام ہیں، فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، یعنی وہ جن جانوروں کو روک لیں یعنی تمہارے سجائے ہوئے کتے، تم انہیں کھا سکتے ہو۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی صحیح حدیثیں بھی عام ہی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھیوں نے امام صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے اور متأخرین نے اس کی صحت کی ہے، جیسے نووی اور رافعی رحمہم اللہ۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ گو یوں کہا جاتا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام سے صاف طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا، ملاحظہ ہو ان کی کتاب الام اور المختصر، ان دونوں کتابوں میں جو کلام ہے وہ دونوں معنی کا احتمال رکھتے ہیں، بس دونوں فریق نے اس کی توجیہ کر کے دونوں جانب علی الاطلاق ایک قول کہہ دیا۔ ہم تو بسد مشکل صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس بحث میں حلال ہونے کے قول کی حکایت کچھ قدر قلیل زخم کا ہونا بھی ہے، گو ان دونوں میں سے کسی کی تصریح نہیں اور نہ کسی کی مضبوطی۔ ابن الصباغ نے ابو حنیفہ سے حلال ہونے کا نقل کیا ہے اور دوسرا کوئی قول ان سے نقل نہیں کیا، اور امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس قول کو سلمان فارسی، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، لیکن یہ بہت غریب ہے اور دراصل ان بزرگوں سے صراحت کے ساتھ یہ اقوال پائے نہیں جاتے، یہ صرف اپنا تصرف ہے، واللہ اعلم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حلال نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے، مزنی رحمہ اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے اور ابن صباغ کے قول سے بھی اس کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ اور اسی کو روایت کیا ہے ابو یوسف اور محمد نے ابو حنیفہ سے، اور یہی مشہور ہے امام احمد رحمہ اللہ سے، اور یہی قول ٹھیک ہونے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، واللہ اعلم۔ اس لیے کہ اصولی قواعد اور احکام شرعی کے مطابق یہی ہے، ابن صباغ نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جس کو امام بخاری، مسلم وغیرہ نے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کل دشمنوں سے بھڑنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ چھریا نہیں، تو کیا ہم تیز بانس سے ذبح کر لیا کریں یعنی اپنے جانوروں کو کھانے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز جانور کے گلے سے بوقت ذبح خون بہائے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بوقت ذبح ذکر کیا جائے اسے کھا لیا کرو۔ یہ حدیث گو ایک خاص موقع کے لیے ہے، لیکن حکم عام الفاظ کا ہوگا جیسے کہ جمہور علماء اصول و فروع کا فرمان ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری، مسلم وغیرہ لائے ہیں، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بتع جو شہد کی نبیذ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ پینے کی چیز جو نشہ لائے حرام ہے، پس یہاں سوال ہے شہد کی نبیذ کا، لیکن جواب کے الفاظ عام ہیں اور مسئلہ بھی ان سے عام سمجھا گیا۔ اسی طرح اوپر والی حدیث ہے کہ گو سوال ایک خاص صورت سے ذبح کرنے کا تعین ہے، لیکن جواب کے الفاظ اسے اور اس کے سوا کی تمام صورتوں کو شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک خاص معجزہ ہے کہ الفاظ تھوڑے اور معانی بہت۔ اسے ذہن میں رکھنے کے بعد اب غور کیجئے کہ کتے کے صدمے سے جو شکار مر جائے یا اس کے بوجھ اور تھپڑ کی وجہ سے جس شکار کا دم نکل جائے، ظاہر ہے کہ اس کا خون کسی چیز سے نہیں بہا، بس اس حدیث کے مفہوم کی بنا پر وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا کتے کے شکار کے مسئلے سے دور کا تعلق بھی نہیں، اس لیے کہ سائل نے ذبح کرنے کے ایک آلے کی نسبت سوال کیا تھا، ان کا سوال اس چیز کی نسبت نہ تھا جس سے ذبح کیا جائے، اس لیے رسول اللہ نے اس سے دانت اور ناخن کو مستثنا کر لیا اور فرمایا جیسا کہ امام بخاری اور مسلم نے نکالا ہے، سوائے دانت اور ناخن کے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ ان کے سوا کیوں؟ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ مستثنا مستثنا منہ کی جنس پر دلالت کرتا ہے، ورنہ متصل نہیں مانا جا سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ سوال آلہ ذبیحی کا تھا، یعنی ذبح کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے، تو اب کوئی دلالت تمہارے قول پر باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے جملے کو دیکھو، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو اسے کھا لو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ ذبح کر لو۔ پس اس جملے سے دو حکم ایک ساتھ معلوم ہوتے ہیں، ذبح کرنے کے آلے کا حکم بھی اور خود ذبیحے کا حکم بھی، اور یہ کہ اس جانور کا خون کسی آلے سے بہنا ضروری ہے جو دانت اور ناخن کے سوا ہو، ایک مسلک تو یہ ہے۔ دوسرا مسلک جو امام مزنی رحمہ اللہ کا ہے وہ یہ کہ تیر کے بارے میں صاف لفظ آ چکے کہ اگر وہ اپنی چوڑائی کی طرف سے لگا ہے اور جانور مر گیا ہے تو نہ کھاؤ، اور اگر اس نے اپنی دھار اور انی سے زخم کیا ہے پھر مرا ہے تو کھا لو، اور کتے کے بارے میں علی الاطلاق احکام ہے، بس چونکہ موجب یعنی شکار دونوں جگہ ایک ہی ہے تو مطلق کا حکم بھی مقید پر محمول ہوگا، سبب جدا گانا ہو، جیسے کہ ظہار کے وقت کی آزادگی گردن جو مطلق ہے محمول کی جاتی ہے قتل کی آزادگی گردن پر جو مقید ہے ایمان کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضرورت شکار کے اس مسئلے میں ہے۔ یہ دلیل ان لوگوں پر یقیناً بڑی حجت ہے جو اس قاعدے کی اصل کو مانتے ہیں، اور چونکہ ان لوگوں میں اس قاعدے کے مسلم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تو ضروری ہے کہ یا تو وہ اسے تسلیم کریں ورنہ کوئی پختہ جواب دیں۔ علاوہ ازیں یہ فریق یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ اس شکار کو کتے نے بوجہ اپنے ثقل یعنی بوجھ کے مار ڈالا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ جب تیر اپنی چوڑائی سے لگ کر مار ڈالے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، بس اس پر قیاس کر کے کتے کا یہ شکار بھی حرام ہو گیا۔ دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں شکار کے آلات ہیں اور دونوں نے اپنے بوجھ اور زور سے شکار کی جان لی ہے، اور آیت کا عموم اس کے معارض نہیں ہو سکتا کیونکہ عموم پر قیاس مقدم ہے، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کا مذہب ہے، یہ مسلک بھی بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، یعنی شکاری کتے جس جانور کو روک لیں اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہ عام ہے، اسے بھی شامل ہے جسے زخمی کیا ہو اور اس کے سوا کو بھی، لیکن جس صورت میں اس وقت بحث ہے وہ یا تو ٹکر لگا ہوا ہے یا اس حکم میں، یا گلا گھٹا ہوا ہے یا اس حکم میں، بہر صورت اس آیت کی تقدیم ان وجوہ پر ضرور ہوگی۔ اولاً تو یہ شارع علیہ السلام نے اس آیت کا حکم شکار کی حالت میں معتبر مانا ہے، کیونکہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اگر وہ یعنی تیرا تیر چوڑائی کی طرف سے لگا ہے تو وہ لٹ مارا ہوا ہے، اسے نہ کھا۔ جہاں تک ہمارا علم ہے ہم جانتے ہیں کہ کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ لٹ سے اور مار سے مرا ہوا تو شکار کی حالت میں معتبر ہو اور سینگ اور ٹکر لگا ہوا معتبر نہ ہو۔ بس جس صورت میں اس وقت بحث ہو رہی ہے اس جانور کو حلال کہنا اجماع کو توڑنا ہوگا، جسے کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا بلکہ اکثر علماء اسے ممنوع بتلاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آیت فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا اپنے عموم پر باقی نہیں اور اس پر اجماع ہے، بلکہ آیت سے مراد صرف حلال حیوان ہے، تو اس کے عام الفاظ سے وہ حیوان یعنی جانور جن کا کھانا حرام ہے بالاتفاق نکل گئے اور یہ قاعدہ ہے کہ عموم محفوظ مقدم ہوتا ہے عموم غیر محفوظ پر. ایک تقریر اسی مسئلے میں اور بھی گوشہ گزار کر لیجئے کہ اس طرح کا شکار میتہ یعنی مردار کے حکم میں ہے, اس لیے کہ اس کا خون اور اس کے ردی رطوبات اس کے جسم میں ہی رہے, بس جس وجہ سے مردار حرام ہے وہی وجہ یہاں بھی ہے, تو یہ بھی اسی قیاس سے حلال نہیں. ایک اور وجہ بھی سنیے کہ حرمت کی آیت حرمت بالکل محکم ہے اور اس میں کسی طرح سے نسخ کا دخل نہیں نہ کوئی تخصیص ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح آیت تحلیل بھی محکم ہی ہونی چاہیے, یعنی فرمان باری تعالی یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات, یعنی لوگ آپ سے نبی دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے, تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام طیب عمدہ اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. جب دونوں آیتیں محکم اور غیر منسوخ ہیں تو یقیناً ان میں تعارض یعنی باہمی ٹکراؤ نہ ہونا چاہیے, بس حدیث کو اس کے بیان کے لیے سمجھنا چاہیے اور اسی کی شہادت تیر کا واقعہ ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اس میں یہ صورت داخل ہے, یعنی جبکہ وہ انی دھار اور تیزی کی طرف سے زخم کر لے تو جانور حلال ہوگا کیونکہ وہ طیبات پاکیزہ میں آ گیا. ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بیان آ گیا ہے کہ آیت تحریم میں کون سی صورت داخل ہے, یعنی وہ صورت جس میں جانور کی موت تیر کی چوڑائی سے ہوئی ہے وہ حرام ہو گیا ہے, جسے کھایا نہ جائے گا اس لیے کہ وہ وقید ہے اور وقید آیت تحریم کا ایک فرد ہے. ٹھیک اسی طرح اگر شکاری کتے نے جانور کو اپنے دباؤ زور بوجھ اور سخت پکڑ کی وجہ سے مار ڈالا ہے تو وہ نطیح یعنی ٹکر اور سینگ لگے ہوئے کے حکم میں ہے اور حلال نہیں. ہاں اگر اسے مجروح کیا یعنی زخمی کیا ہے تو وہ آیت تحلیل کے حکم میں ہے اور یقیناً حلال ہے. اس پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر یہی مقصود ہوتا تو کتے کے شکار میں بھی تفصیل کر دی جاتی اور فرما دیا جاتا کہ اگر وہ جانور کو چیرے پھاڑے زخمی کرے تو حلال اور اگر زخم نہ لگائے تو حرام. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کتے کا بغیر زخمی کیے قتل کرنا بہت ہی کم ہوتا ہے, اس کی عادت یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اپنے پنجوں یا کچلیوں سے ہی شکار کو مارے یا دونوں سے, بہت کم کبھی کبھی شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دباؤ اور بوجھ سے شکار کو مار ڈالے, اس لیے اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ اس کے حکم کو بیان کیا جائے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب آیت تحریم میں میتہ منخنقہ موقوزہ متردیہ اور نقیحہ کی حرمت موجود ہے تو اس کے جاننے والے کے سامنے اس قسم کے شکار کا حکم بالکل ظاہر ہے. تیر اور معراض نے اس حکم کو اس لیے الگ بیان کر دیا کہ وہ عموماً خطا کر جاتا ہے اس شخص کے ہاتھ سے جو قادر تیر انداز نہ ہو یا نشانے میں خطا کر جاتا ہے, اس لیے اس کے دونوں حکم تفصیل وار بیان فرما دیے ہیں واللہ اعلم. دیکھیے چونکہ کتے کے شکار میں احتمال تھا کہ ممکن ہے وہ اپنے کیے ہوئے شکار میں سے کچھ کھا لے, اس لیے یہ حکم صراحت کے ساتھ الگ بیان فرما دیا ہے اور ارشاد ہوا اگر وہ یعنی تمہارا شکار کرنے والا کتا خود شکار میں سے کھا لے تو تم اسے نہ کھاؤ, ممکن ہے کہ اس نے خود اپنے لیے ہی شکار کو روکا ہو. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور یہ صورت اکثر حضرات کے نزدیک آیت تحلیل کے عموم سے مخصوص ہے اور ان کا قول ہے کہ جس شکار کو کتا کھا لے اس کا کھانا حلال نہیں. ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی حکایت کیا جاتا ہے. نیز حسن بصری شعبی اور نخعی رحمہم اللہ کا قول بھی یہی ہے اور اسی کی طرف ابو حنیفہ اور ان کے دونوں صاحب گئے ہیں اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اور مشہور روایت میں شافعی رحمہ اللہ بھی گئے ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ نیز سعید سلمان ابو ہریرہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ گو کتے نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تاہم اسے کھا لینا جائز سمجھتے تھے, بلکہ سعید سلمان اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ تو فرماتے ہیں گو کتا آدھوا آدھ کھا گیا ہو تاہم اس شکار کو کھا لینا جائز ہے. امام مالک اور شافعی رحمہم اللہ بھی اپنے قدیم قول میں اسی طرف گئے ہیں اور قول جدید میں دونوں قولوں کی طرف اشارہ کیا ہے, جیسے کہ امام ابو نصر ابن صباب وغیرہ نے کہا ہے. سنن ابی داؤد میں قوی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے کتے کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کا نام تم نے لے لیا ہو تو کھا لو, گو اس نے بھی اس میں سے کھا لیا ہو, اور کھا لو اس چیز کو جسے تمہارا ہاتھ تمہاری طرف لوٹا لائے. سنن نسائی میں بھی یہ روایت ہے. تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی شخص نے اپنا کتا شکار پر چھوڑا, اس نے شکار کو پکڑا اور اس کا کچھ گوشت کھا لیا, تو اسے اختیار ہے کہ باقی جانور یہ اپنے کھانے کے کام میں لے. اس میں اتنی علت ہے کہ موقوفاً سلمان رضی اللہ عنہ کے قول سے مروی ہے. جمہور نے عدی والی حدیث کو اس پر مقدم کیا ہے اور ابو ثعلبہ وغیرہ کی حدیث کو ضعیف بتلایا ہے. بعض علماء کرام نے اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب کتے نے شکار پکڑا اور دیر تک اپنے مالک کا انتظار کیا, جب وہ نہ آیا تو بھوک وغیرہ کے باعث اس نے کچھ کھا لیا. اس صورت میں یہ حکم ہے کہ باقی کا گوشت مالک کھا لے, کیونکہ ایسی حالت میں یہ ڈر باقی نہیں رہتا کہ شاید شکاری کتا ابھی سدھا ہوا نہ ہو, ممکن ہے کہ اس نے اپنے لیے ہی شکار کیا ہو, بخلاف اس کے کتے نے پکڑتے ہی کھانا شروع کر دیا. تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتے نے اپنے لیے شکار دبوچا ہے. واللہ اعلم. اب رہے شکاری پرندے, تو امام شافعی رحمہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ یہ کتے کے حکم میں ہے. اگر یہ شکار میں سے کچھ کھا لے تو شکار کا کھانا جمہور کے نزدیک تو حرام ہے اور دیگر کے نزدیک حلال ہے. ہاں, مزنی رحمہ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ گوشت شکاری پرندوں نے شکار کا گوشت کھا لیا ہو, تاہم وہ حرام نہیں. یہی مذہب ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا ہے, اس لیے کہ پرندوں کو کتوں کی طرح مار پیٹ کر سدھا بھی نہیں سکتے اور وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے کھائے نہیں. تو یہاں یہ بات معاف ہے, اور اس لیے بھی کہ نس کتے کے بارے میں وارد ہوئی ہے, پرندوں کے بارے میں نہیں. شیخ ابو علی افصاح میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس شکار کا کھانا حرام ہے جس میں شکاری کتے نے کھا لیا ہو, تو جس شکار میں شکاری پرندے کھا لے اس میں دو وجہ ہیں, لیکن قاضی ابو طیب نے اس فرع کا اور اس ترتیب کا انکار کیا ہے, کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان دونوں کو صاف لفظوں میں برابر رکھا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. پھر آگے اللہ نے متردیتن کا ذکر فرمایا ہے, جو پہاڑی سے یا کسی بلند جگہ سے گر کر مر گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں. یہ روایت طبری کی ہے. نیز طبری میں قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے, انہوں نے کہا, متردیہ وہ جانور ہے جو کوے میں گر پڑے, نطیحتن وہ جانور ہے جسے دوسرا جانور سینگ وغیرہ سے ٹکر لگائے اور وہ اس صدمے سے مر جائے, گو اس سے زخم بھی ہوا ہو اور گو اس سے خون بھی نکلا ہو, بلکہ گو ٹھیک ذبح کرنے کی جگہ ہی لگا ہو اور خون بھی نکلا ہو. یہ لفظ معنی میں مفعول یعنی منطوحہ کے ہے. یہ وزن عموماً کلام عرب میں بغیر تا کے آتا ہے, جیسے عینن کحیلن اور کفن خضیبن. ان مواقع میں کحیلتن اور خضیبتن نہیں کہتے. اس جگہ تا اس لیے لایا گیا ہے کہ یہاں اس لفظ کا استعمال قائم مقام اسم کے ہے, جیسے عرب کا یہ کلام ہے طریقتن طویلتن. بعض نحوی کہتے ہیں کہ تائے تانیث یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ ہی تانیث پر دلالت ہو جائے, بخلاف کحیلن اور خضیبن کے کہ وہاں تانیث کلام کی ابتدائی لفظ سے معلوم ہوتی ہے. ما اکل السبع سے مراد وہ جانور ہے جس پر شیر یا بھیڑیا یا چیتا یا کتا وغیرہ درندہ حملہ کر کے اور اس کا کوئی حصہ کھا جائے اور اس سبب سے وہ جانور مر جائے, تو اس جانور کو کھانا بھی حرام ہے, اگرچہ اس سے خون بہا ہو, بلکہ اگر ذبح کرنے کی جگہ سے ہی خون نکلا ہو, تاہم وہ جانور بیچنا حرام ہے. اہل جاہلیت ایسے جانور کا بقیہ کھا لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو اس سے منع فرمایا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, مگر وہ جسے تم ذبح کر لو, یعنی گلا گھونٹا ہوا, لٹ مارا ہوا, اوپر سے گر پڑا ہوا, سینگ اور ٹکر لگا ہوا اور درندوں کا کھایا ہوا, اگر اس حالت میں تمہیں مل جائے کہ اس میں جان باقی ہو اور تم اس پر باقاعدہ اللہ کا نام لے کر چھری پھیر لو, تو پھر یہ جانور تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سعید بن جبیر, حسن اور سدی رحمہم اللہ فرماتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم ان کو اس حالت میں پالو کہ چھری پھیرتے ہوئے وہ دم رگڑیں یا پیر ہلائیں یا آنکھیں پھرائیں, تو بے شک ذبح کر کے کھا لو. ابن جریر کی تفسیر میں آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس جانور کو ضرب لگی ہو یا اوپر سے گر پڑا ہو یا ٹکر لگی ہو اور اس میں روح باقی ہو, یعنی ابھی وہ زندہ ہو, اور تمہیں وہ ہاتھ پیر رگڑتا مل جائے تو تم اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ امام طاووس، حسن بصری، قتادہ، عبید بن عمیر، ضحاک رحمہم اللہ اور بہت سے حضرات سے مرضی ہے کہ بوقت ذبح اگر کوئی حرکت بھی اس جانور کی ایسی ظاہر ہو جائے جس سے معلوم ہو کہ اس میں حیات یعنی زندگی ہے تو وہ حلال ہے۔ جمہور فقہا کا یہی مذہب ہے، تینوں ائمہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس بکری کے بارے میں جسے بھیڑیا پھاڑ ڈالے اور اس کی آتے نکل آئے فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اسے ذبح نہ کیا جائے، اس میں سے کس چیز کا ذبیحہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ درندہ اگر حملہ کر کے بکری کے پیٹ کو توڑ دے تو کیا اس بکری کو جان نکلنے سے پہلے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر بالکل آخر تک پہنچ گیا ہے تو میری رائے میں نہ کھانی چاہیے، اور اگر اطراف میں ہی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا، درندے نے اس پر حملہ کیا اور کود کر اسے پکڑا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے اس کا کھانا پسند نہیں کیونکہ اتنی زبردست چوٹ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ سے پھر پوچھا گیا کہ اچھا اگر پیٹ پھاڑ ڈالا اور آتے نہیں نکلی تو کیا حکم ہے؟ فرمایا، میں تو یہی رائے رکھتا ہوں کہ نہ کھائی جائے۔ یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب، لیکن چونکہ آیت عام ہے اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ نے جن صورتوں کو مخصوص کیا ہے ان پر کوئی خاص دلیل چاہیے، واللہ اعلم۔ بخاری اور مسلم میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم کل دشمن سے لڑائی میں گت جانے والے ہیں اور ہمارے ساتھ چھریاں نہیں، کیا ہم بانس سے ذبح کر لیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو چیز جانور کا خون بہائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، سوائے دانت اور ناخن کے، یہ اس لیے کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ نصب پر جو جانور ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ پرستش گاہیں کعبے کے ارد گرد تھیں، یعنی بت پرستوں مشرکوں کے استھان پر کٹنے والے جانور بھی حرام ہیں۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ 360 بت تھے، زمانے جاہلیت کے عرب ان کے سامنے اپنے جانور قربان کرتے تھے اور ان میں سے جو بیت اللہ کے بالکل متصل تھا اس پر ان جانوروں کا خون چھڑکتے تھے اور گوشت کو ان بتوں پر بطور چڑھاوے کے چڑھاتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ کام مؤمنوں پر حرام کیا اور ان جانوروں کا کھانا بھی حرام کر دیا، اگرچہ ان جانوروں کے ذبح کے وقت بسم اللہ بھی کہی گئی ہو، کیونکہ یہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ نے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، اور یہی لائق ہے۔ اور اس جملے سے بھی مطلب یہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی حرمت بیان ہو چکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے نام پر چڑھائے جائیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ازلام، ازلام سے تقسیم کرنا جو حرام ہے وہ ہے جو جاہلیت کے عرب میں دستور تھا، انہوں نے تین تیر رکھ کر چھوڑے تھے، ایک پر لکھا تھا افعال یعنی کر، دوسرے پر لکھا ہوا تھا لا تفعل یعنی نہ کر، تیسرا خالی تھا۔ بات کہتے ہیں، ایک پر لکھا تھا مجھے میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے، دوسرے پر لکھا تھا مجھے میرے رب تعالیٰ کی ممانعت ہے، تیسرا خالی تھا، اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ بطور قرآن اندازی کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں جب انہیں تردد ہوتا تو ان تیروں کو نکالتے، اگر حکم کا تیر نکلا تو اس کام کو کرتے، اگر ممانعت کا تیر نکلا تو بعد آ جاتے، اگر خالی تیر نکلا تو پھر نئے سرے سے قرآن اندازی کرتے۔ ازلام جمع ہے ظلم کی، اور بعض ظلم بھی کہتے ہیں۔ استقسام کے معنی ان تیروں سے تقسیم کی طلب ہے۔ قریشیوں کا سب سے بڑا بت حبل خانہ کعبہ کے اندر کے کنویں پر نصب تھا، جس کنویں میں کعبے کے ہدیے اور مال جمع رہا کرتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 تیر تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ جس کام میں اختلاف پڑتا یہ قریشی مشرکین یہاں آ کر ان تیروں میں سے کسی تیر کو نکالتے اور اوپر جو لکھا پاتے اسی کے مطابق عمل کرتے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں فتح مکہ کے روز داخل ہوئے تو وہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے گڑے ہوئے پائے جن کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو رسول اللہ نے دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو غارت کرے، انہیں خوب معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں لی۔ بخاری کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ سراقہ بن مالک ابن جعشم رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، یہ اس وقت مشرک تھے، کہ ان دونوں کو پکڑ کر کفار مکہ کے سپرد کر دیں، اور آپ اس وقت ہجرت کر کے مکے سے مدینہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ تو سراقہ نے بھی مشرکین مکہ کے اس طریقے کے مطابق قرآن اندازی کی۔ اس کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ وہ تیر نکلا جو میری مرضی کے خلاف تھا، میں نے پھر تیروں کو ملا جلا کر تیر نکالا، تو اب کی مرتبہ بھی یہی تیر نکلا کہ تو انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا، میں نے پھر نہ مانا۔ تیسری مرتبہ فال لینے کے لیے تیر نکالا، تو اب کی مرتبہ بھی یہی نکلا، لیکن میں ہمت کر کے ان کا کوئی لحاظ نہ کر کے انعام حاصل کرنے اور سرخرو ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے انہیں مشرف فرمایا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عرب ان تیروں کے ذریعے اور فارسی اور رومی پاسوں کے ذریعے جوا کھیلا کرتے تھے، جو مسلمانوں پر حرام کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس قول کے مطابق ہم یوں کہیں کہ تھے تو یہ تیر مشرکین کے نزدیک استخارے کے لیے، مگر ان سے جوا بھی یہ کبھی کبھار کھیل لیا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کو بھی حرام کیا ہے اور فرمایا ہے، ایمان والوں، شراب، جوا، بت اور تیر نجس اور پلید اور شیطانی کام ہے، تم ان سے الگ رہو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تیروں سے تقسیم طلب کرنا حرام ہے، اس کام کا کرنا فسق، گمراہی، جہالت اور شرک ہے۔ اس کے بجائے مومنوں کو حکم ہوا کہ جب تمہیں اپنے کسی کام میں تردد ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لو، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے بھلائی طلب کرو۔